نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرضية الحج، حج کی فرضیت. حج ایک فرض عبادت ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر ایک، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر دو، نماز قائم کرنا. نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر چار، حج کرنا. اور نمبر پانچ، رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو. ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرے؟ آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا. تب آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم یہ نہ کر سکتے. پھر فرمایا، جو چیز میں تم کو بتانا چھوڑ دوں اس بارے میں تم بھی مجھ سے سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے زیادہ سوال کرنے اور ان سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو حسب استطاعت اس پر عمل کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، یعنی بہت سوال جواب نہ کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. فضل الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کی فضیلت. حج مبرور ادا کرنے والا جنتی ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں. العمرۃ الى العمرہ، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا ہے؟ کفارۃ، کفارہ، کس کا؟ لما، اس چیز کا جو بینہما، ان دونوں عمروں کے درمیان ہوئی، یعنی گناہ وغیرہ. اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. مبرور کا معنی کیا ہے؟ جس میں صرف نیکی ہو، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، تو اس سے لفظ مبرور نکلا ہے. عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبايعک فبسط یمینہ قال فقبست یدی قال ما لك یا عمر قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان یغفر لی قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں. بیعت کیا ہوتا ہے؟ اسلام قبول کرنے کا عہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یعنی پہلے خود ہی کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کروں، جب آپ نے بڑھایا تو انہوں نے پیچھے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا عمر کیا ہوا؟ بہت سے لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں، یہ عمر ہوتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی، اسلام جب قبول کروں گا جب پچھلے گناہ معاف ہوں گے. تب آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہ کیا وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کوئی گناہ اس پہ نہ تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. پہلی حدیث میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ایک تصور ہے. تو پھر بعضوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کا حج پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ؟ تو اگلی حدیث خود جواب دے رہی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، یعنی نیت درست ہوئی، دکھاوے کے لیے نہیں کیا، جس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی وہاں جا کر، لغویات اور فضولیات میں نہیں پڑا، یا گناہ نہیں کیا، قطع رحمی نہیں کی، کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کو ستایا نہیں، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جب وہ دنیا میں آیا تھا. یعنی صرف حج کرنا ہی کافی نہیں بلکہ کیا ضروری ہے؟ ان شرائط کو پورا کرنا بھی. اور بڑی بڑی شرائط کیا ہیں؟ جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے. ان عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرۃ فان المتابعۃ بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید. رواہ ابن ماجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پے در پے حج، یعنی ایک کے بعد ایک، اور عمرہ کرو بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اگرچہ حج ایک ہی بار فرض ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، موقع ہو اور پھر دوبارہ انسان کر سکے، اسی طرح ایک بار بھی زندگی میں عمرہ کر لینا کافی ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے اور بار بار جانے کا موقع ملے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ فائدے کی چیز ہے۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لو اب اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، ہر سال عمرے کے لیے چل پڑتے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ کام کر دیں۔ وہ سب اپنی جگہ درست ہے، وہ غریبوں کی مدد الگ کرنی چاہیے، لیکن اس کام کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ یہاں اس کے کچھ دنیاوی فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔ دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ کہ یہ فقر اور گناہوں کو دور کرتے، یعنی غربت کو دور کرنے کا سبب ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، انسان جا کے وہاں اپنی حاجات، پریشانیاں، دکھ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، قبولیت ہوتی، ظاہر دنیا کی مشکلات بھی آسان ہوتی۔ اسی طرح گناہوں سے جب انسان پاک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت زیادہ آتی ہے، اور فرمایا کہ اس طرح گناہوں کو دور کرتے ہیں یہ حج اور عمرہ جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو۔ جب لوہے سے کچھ بنانا ہوتا ہے تو اس کو سٹیل مل کا تصور ذہن میں لائیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، سب میل کچیل نکل جاتا ہے جب لوہے کو تپایا جاتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ لوہے کی طرح۔ گناہ کیا ہے؟ اس کا میل کچیل۔ اور حج یا عمرہ کیا ہے؟ بھٹی، جہاں جا کے انسان مشقت تو اٹھاتا ہے لیکن جب اس بھٹی سے نکلتا ہے تو پاک صاف ہو کر۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، اس کے بعد؟ فرمایا، حج مقبول، حج مبرور۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج رواه الطبراني۔ حضرت حسن بن علي رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں، یعنی بوڑھا انسان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا جہاد کرو جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج۔ لا شوکا تفیہ، شوکا سے مراد کچھ چبھنے کے، زخمی ہونے، شوکا کانٹے کو کہتے ہیں، کوئی اسلحہ نہیں ہے اس میں، اور وہ جہاد ہی ہے ایک طرح کا، اور وہ حج ہے۔ عن عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد قال لا لكن افضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے زیادہ افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ یعنی ہم بھی تلوار چلانا چاہتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، یعنی عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ جب عورت حج کرتی ہے تو اس کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو کیوں جہاد میں براہ راست حصہ لینے کی اجازت نہیں ملی، یا انہوں نے فرنٹ لائن پر کبھی جنگ نہیں کی؟ اس لیے کہ عورت فطری طور پر دل کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اتنے سخت معرکے میں کمزور لوگوں کا جا شریک ہونا طاقتور لوگوں کے لیے باعث مصیبت ہے۔ یعنی مرد حضرات وہاں پھر خود جنگ لڑیں یا عورتوں کو سنبھالتے پھریں، اس لیے عورتوں کو ایک اور محاذ پر جہاد کے لیے کہا گیا جو ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، ایک تو حج ہے اور دوسرا ان کی اپنی خاندانی زندگی جس میں بہت سی جنگوں سے واسطہ پڑتا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی فی سبیل اللہ، حاجی اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہیں. کون کون؟ غازی فی سبیل اللہ، غازی سے مراد جو غزوہ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، حاجی جو حج کے لیے نکلے، اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا کر دیا. جیسے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان اعلان کرو حج کے لیے. تو اذن اذان سے ہے نا، تو جیسے نماز کے لیے پکارا جاتا ہے ایسے ہی حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ پکارو، تم پکار جاؤ اور لوگ آتے رہیں گے. تو جو شخص روانہ ہوتا ہے حج کے لیے، گویا وہ اللہ کی پکار کا جواب دیتا ہے. رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ہے. عن ام معقل رضی اللہ عنہا قالت لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع وکان لنا جمل فجعله ابو معقل فی سبیل اللہ واصابنا مرض وهلك ابو معقل وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال یا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهل لا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله فاما اذا فاتتك هذه الحجه معنا فاعتمري في رمضان فانها كحجه رواه ابو داود. حضرت ام معقل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع، یہ ٹیکسٹ میں موجود ہے، ترجمے میں نہیں، تو ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جسے ابو معقل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کی راہ میں دے دیا، یعنی وقف کر دیا. ایک اونٹ تھا اور وہ بھی خدا کی راہ میں وقف کر دیا. اسی دوران ہمیں بیماری نے آ لیا اور ابو معقل فوت ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے. یہ ابو معقل کون تھے؟ ان کے کیا لگتے تھے اس خاتون کے شوہر؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو گئے. جب آپ حج سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوئی. آپ نے فرمایا اے ام معقل، تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ ام معقل نے عرض کیا ہم نے تیاری کی تھی لیکن ابو معقل فوت ہو گئے اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے. یاد رکھیے کہ دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر اس کو صحیح طریقے پر، صحیح دنوں میں، صحیح مناسک کے ساتھ قائم کیا. ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے، جسے ابو معقل نے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر دی. یعنی فوت ہونے سے پہلے کیا کہا، اس کو خدا کی راہ میں دے دینا. آپ نے فرمایا تو اس پر کیوں نہ نکل پڑی، حج بھی تو فی سبیل اللہ میں داخل ہے. یعنی اگر اس نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دے دینا تو حج کر سکتی تھی تم اس پر، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کے راستے میں ہے. خیر ہمارے ساتھ تو تیرا حج نہ ہو سکا، اب رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما عندي ما احجك عليه قالت احجني على جملك فلان قال ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي تقرا عليك السلام ورحمه الله وانها سالتني الحج معك قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما احجك عليه فقالت احجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله فقال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله قال وانها امرتني ان اسالك ما يعدل حجه معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئها السلام ورحمة الله وبركاته واخبرها انها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کراؤ، یعنی آپ کے قافلے میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر تجھے حج کراؤں۔ عورت نے کہا اپنے فلاں اونٹ پر۔ خاوند نے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا ہے۔ پھر وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی سلام عرض کرتی ہے، اس نے مجھ سے آپ کے ساتھ حج کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کراؤ۔ میں نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جس پر تجھے حج کراؤں، تو اس نے کہا اپنے فلاں اونٹ پر حج کراؤ۔ میں نے بیوی سے کہا وہ تو اللہ کی راہ میں دیا جا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو اسی اونٹ پر حج کرا دیتا تو وہ عمل بھی فی سبیل اللہ ہوتا۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ کون سا عمل، کیا سوال تھا اس عورت کا، کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی اگر اب میں نہیں جا سکتی تو کوئی اور کام کر لوں جس سے مجھے یہ ثواب مل جائے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقه کتب اللہ له اجر الغازی والحاج والمعتمر رواہ البیہقی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے ارادے سے نکلے اور اسے راستے میں ہی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی، حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اہمیت الحج، حج کی اہمیت۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد في سننه حسن۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کچھ آدمیوں کو شہروں میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دیں. جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ نان مسلم سے. ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں. اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال من قدر علی الحج فترکہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، رواہ سعید فی سننہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. اسے سعید نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. تو گویا حج اسلام کے ایسے بنیادی فرائض میں سے ہے کہ جس میں کوتاہی انسان کے ایمان تک کو مشکوک بنا دیتی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدالة وتعرض الحاجة، رواه ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی بلا وجہ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعجلوا الی الحج یعنی الفریضۃ فإن احدکم لا یدری ما یعرض له، رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. الحج والعمرۃ فی ضوء القرآن، حج اور عمرہ قرآن مجید کی روشنی میں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کے گھر میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے. جیسے یہ بیت اللہ ہے وہ بیت المعمور ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر چکتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی. اور اس کے علاوہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے. اگر انسانوں میں سے کوئی اس کی حمد و ثنا نہیں کرتا تو اللہ بے نیاز ہے، اسے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ بس اے عقل والو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تو اس سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ نمبر ایک، حج کے مہینے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ نمبر دو، حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، لڑائی جھگڑا اور گناہ کا کام حرام ہے۔ اور نمبر تین، حج کے لیے زاد راہ یعنی راستے کا سامان، مثلا سواری کا ٹکٹ اور کھانے پینے، رہائش کے لیے ضروریات خود فراہم کرنا چاہیے، کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ فریضہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو مجھ سے ڈرو، یعنی ان احکامات کی پابندی کے لیے میرا احساس اپنے دل میں رکھو۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر 96 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی نیت صرف اس کی رضا ہونی چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کہ نمبر ایک، حج اور عمرہ اللہ کی خاطر۔ نمبر دو، اگر انسان حج اور عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن کسی عذر کی وجہ سے حرم تک نہ پہنچ سکے، تو حج یا عمرہ کرنے والا استطاعت کے مطابق ایک اونٹ یا گائے یا بکری قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث قربانی کے دن سے پہلے احرام اگر کسی شخص کو کھولنا پڑے تو اسے روزے رکھنا ہوں گے، یا صدقہ دینا ہوگا، یا قربانی دینا ہوگی۔ روزے اور صدقے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، وضاحت فرمائی کہ روزے 3 رکھے جائیں، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کے کھانے کے برابر غلہ صدقہ کیا جائے، جو تقریباً 7.5 کلو بنتا ہے، یا پھر قربانی جیسے ایک بکری۔ اسی طرح اور بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ کہ میقات سے باہر رہنے والے لوگ حج قران اور حج تمتو ادا کر سکتے ہیں، لیکن میقات کے اندر رہنے والے لوگوں کو حج قران اور حج تمتو کرنا منع ہے۔ حج قران، جس میں حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، حج تمتو، اس حج میں بھی حج اور عمرہ ساتھ کیے جاتے ہیں، مگر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے ایام میں دوبارہ احرام پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو اسے 10 روزے رکھنے چاہیے، اور کسی شخص کی طرف سے عمرہ یا حج کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج یا عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حج نیت کے ساتھ ہے. جیسے اگر آپ اپنے لیے حج کر رہے ہیں تو اپنے لیے نیت کرنا ہوگی، اور اگر کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں جسے حج بدل کہا جاتا ہے تو اس شخص کی نیت کی جائے گی. ایک دفعہ نیت ہونے کے بعد وہ نیت بدلی نہیں جا سکتی. یہ قربانی جس کا یہاں ذکر ہے اس کو عام طور پر دم دینا کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جسے احرام کی خلاف ورزی پر دم دیا جاتا ہے تو وہ دراصل کیا ہے؟ قربانی دینا. یہ قربانی ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص وہاں پر کوئی کمی بیشی کر کے آیا ہے تو اسے حرم کی حدود میں ہی قربانی کرنا ہوگی. اگر وہ خود وہاں نہیں پہنچ سکتا تو کسی کے ہاتھ وہ وہاں بھجوائے گا. اسی طرح یہ قربانی چونکہ کفارے کی قربانی ہے جس کا ان آیات میں ذکر ہے، اس لیے اس کا سارا گوشت مساکین اور فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، نہ خود کھایا جا سکتا ہے اور نہ کسی امیر آدمی کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے. حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنا منع ہے. اگر کوئی شکار کرے تو اسے شکار کیے گئے جانور کے برابر قربانی دینا ہوگی. سورۃ المائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، یعنی انسان ہونے کے ناطے، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے، انعام میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا. جیسے پیچھے میں نے وضاحت کی کہ کفارہ کی قربانی اپنے ملک میں نہیں ہو سکتی، اسے حرم میں پہنچانا ضروری ہے. یا پھر اسی گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جس نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. یہ آیات آپ قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے ہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے 95 سورۃ المائدہ کی، اس کی وضاحت گزر چکی ہے. اور ویسے بھی آج کل کے حالات میں عموماً ایسا اتفاق کم ہی ہوتا ہے. یہ زیادہ ان دنوں میں ہوتا تھا جب لوگ یعنی خشکی کے راستے بعض اوقات پیدل، بعض اوقات اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے، اور اس میں کئی کئی دن اور مہینے لگ جایا کرتے تھے. بسا اوقات زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا. کھانے کے لیے لوگ یعنی شکار کی طرف بھی توجہ کرتے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، جب مسلمان عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر نکلے تو شکار. قرآن پاک میں تھا، یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی 94، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور آزمائش کرے گا تمہاری شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ جس کو تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ رہے ہوں گے، یعنی جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جان لے. یعنی آزمائش کیوں ہوگی؟ کہ شکار تم پہ ٹوٹا پڑ رہا ہوگا، خود تمہارے آگے آ کھڑا ہوگا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے غائبانہ طور پہ ڈرتا ہے، اور جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن انسان چونکہ انسان ہے نا، بسا اوقات انسان ہونے کے ناطے اس سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھے ہیں، پھر انسان ایک گناہ کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مہربان کون ہو سکتا ہے جو اس بوجھ سے بھی پھر انسان کو خود آزاد کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ ایسے جرمانے۔ یہ کفارہ دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے جرمانہ ہے، پینلٹی ہے، اور اس کے ادا کرنے کے بعد، جیسے کسی بھی گناہ کے بعد انسان توبہ کے طور پر کوئی صدقہ کرتا ہے، توبہ کے نفل پڑتا ہے، یا کوئی نیک کام کرتا ہے، جسے قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کے لیے انسان کو خود ہی بتا دیا، ان کے بوجھ سے آزاد ہونے کے لیے زبانی توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ اسے کچھ ایسے کام بھی کرنے چاہیے جو مقرر کردہ ہیں، طے شدہ ہیں۔ انہی کا دراصل ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس آیت میں بھی اور گزشتہ آیت میں بھی۔ پچھلی آیت کیا بتاتی ہے؟ کہ معذوری کے احکام کیا ہیں جب انسان کو ایسی مجبوری ہو جائے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، معذور کے احکام ہیں نا، نیت کی حج اور عمرے کی لیکن گھیر لیے گئے، پہنچ نہیں سکتے۔ اب انسان تو چاہتا ہے جانا لیکن حالات ایسے نہیں کہ پہنچ سکے۔ اسی طرح بال منڈوانے پڑ گئے، کیوں؟ کہ سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، مثلا بہت جوئیں ہو گئی، یا یہ کہ کوئی زخم ہو گیا، یا کوئی چوٹ ایسی آ گئی کہ جس میں بال کاٹنا ضروری تھا، سٹچز کے لیے بسا وقت بال کاٹنے پڑتے ہیں، اور احرام کی حالت میں بال کٹوانا منع ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا گیا؟ کہ اس کا کفارہ رکھ دیا گیا، اگرچہ اس کو کفارہ نہیں بولا گیا، فدیہ بولا گیا، کہ فدیہ کے طور پر کیا کرے؟ وہ صدقہ کرے، قربانی کرے، اور پھر روزے رکھے۔ دوسری آیت جو ہے یہ دراصل کن حالات کی ہے؟ جب انسان سے کوئی ایسے کام ہو جائیں، مثلا شکار، کہ جس کی ممانعت ہے لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانی کمزوری کے تحت، تو اس صورت میں پھر وہ کفارہ دے، اور اس کفارے کی کچھ تفصیل بیان ہوئی۔ حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور اسے کھانا جائز ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ سورۃ المائدہ آیت 96۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار مارنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں اسے کھا بھی سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار تم پر حالت احرام میں حرام کیا گیا ہے، لہذا اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچو، اس اللہ کی جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو، اس لیے کہ پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تم کو۔ خشکی میں شکار ممنوع، لیکن سمندر میں مباح یا جائز، حلال۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے حالات میں فرق ہے۔ خشکی کے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جائے تو انسان کچھ اور غذائیں بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اگر سمندری سفر طویل ہو جائے اور زیادہ راہ سے مراد کیا ہے، ساتھ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے، تو اس صورت میں سمندر کے جانور کو اگر پکڑنا اور شکار کرنا اور کھانا منع کر دیا جاتا تو خود انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی۔ اس سے آپ دین کی وسعت اور دین کی سہولت کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے، ایسا دین نہیں کہ جو انسانی ضرورت اور حالات اور تقاضوں کا احساس نہ کرے۔